الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. سورہ التوبہ کا آٹھواں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 60 سے. اس میں ابتدان آیت نمبر 60 میں مصارف زکات، زکات کن مداد میں استعمال ہوگی ان کا ذکر ہے، منافقین کا بہانہ بنایا جانا اس کی روش کا ذکر ہے، اور انہوں نے قتال سے فرار اختیار کیا اس پر اللہ کا تبصرہ ہے. آیت نمبر 60 جو آ رہی ہے اس میں لفظ ابتدان آیا صدقات کا، لیکن آگے چل کے الفاظ ہے فریضۃ من اللہ، یہ فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. تو مراد یہ کہ یہاں پر فرض صدقہ جس کو زکات ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کی آٹھ مدیں ہیں، مصارف ہیں جہاں استعمال ہوگی زکات، اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، یقیناً زکات تو ہے فقراء کے لیے. فقراء سے مراد وہ لوگ کہ جو معیشت کے سلسلے میں دوسروں کے محتاج ہوں، مثال کے طور پر یتیم یا بیوہ عورتیں، اسی طرح بے روزگار ہے کوئی شخص یا معذور، یہ فقراء ہیں. والمساکین، اور محتاجوں اور مساکین کے لیے. بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہے جس کے پاس اپنی حاجت بھر مال موجود نہ ہو، نہ وہ کسی پر احتیاج ظاہر کرتا ہو نہ سوال کرتا ہو، یہ مسکین ہے. تو فرمایا کہ زکات ہے ایک مساکین کے لیے. نمبر 3، والعاملین علیہا، اور اس پر عمل کرنے والے یا کام کرنے والوں کے لیے. مراد یہ کہ اسلامی حکومت موجود ہو یا ایسا نظام موجود ہو کہ جس کے تحت اجتماعی طور پر زکات وصول کی جاتی ہو، تو جو وصول کرنے کے لیے افراد ہوں گے، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے اخراجات ہیں، وہ بھی وصول ہونے والی زکات میں سے ادا کیے جائیں گے. نمبر 4، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ کہ جن کے دلوں کو الفت دی جائے، مراد ہے کہ جن کی تالیف قلب مقصود ہو. اب اس کی دو صورتیں تھیں، بلکہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ کہ کوئی شخص یا افراد مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں، ان کی سازش کو روکنے کے لیے کچھ پیسہ دے کر ان کو روکا جائے، اس کی بھی زکات استعمال ہوتی تھی اس وقت. یا کوئی ایسا شخص کہ جس کے متعلق یہ امید ہو کہ اگر اس کی معاشی طور پر مدد کر دی جائے تو اسلام قبول کر لے گا، تو زکات استعمال ہوتی تھی. یا کوئی نیا نیا اسلام قبول کر کے آیا ہے اور اس کو ابھی کھڑا کرنا اس کے پیروں پر کیونکہ مخالفت ہوتی ہے، تو اس کی مدد بھی زکات کے مال سے کی جائے گی. یہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے. بعض فقہا فرماتے کہ یہ مدد بند ہو گئی ہے، جبکہ بعض فقہا فرماتے ہیں جو کہ اکثریت کی رائے بھی ہے کہ نہیں، اب بھی اگر ایسے حالات کہیں پیش آ جائیں جیسے کہ ذکر کیا گیا تو زکات کی رقم استعمال ہوگی. نمبر 5، وفر رقاب، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں. یہ مراد اس وقت جو غلام ہوا کرتے تھے ان کو آزاد کرانے میں زکات کی رقم استعمال ہوگی. نمبر 6، والغارمین، اور وہ کہ جن پر کوئی بوجھ آ گیا ہے. مراد ہے کوئی شخص اگر مقروض ہو جائے یا کسی پر کوئی جرمانہ آ جائے، ان کو غارمین کہیں گے. یا پھر وہ جو کسی حادثے کی وجہ سے کرائسس میں آ گیا، انتہائی مجبور ہو گیا، تو اس پر بھی ایک بوجھ پڑ گیا، وہ بھی اس میں شامل ہے، والغارمین. نمبر 7، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. اس کے متعلق خاصی آراء کا اختلاف ہے. ہمارے قدیم مفسرین و فقہا تو یہی فرماتے ہیں کہ بھی مخصوص تھا یہ قتال کرنے والے لوگوں کے لیے، یا کچھ نے حجاج کو بھی اس میں شامل کیا، جبکہ اسی دور کے بعض فقہا اور بعد کے دور کے مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں، اس میں وسعت ہے. وفی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے ہونے والی جد و جہد، جو دعوتی سطح پر ہو، اقامتی سطح پر ہو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس جد و جہد میں جو اخراجات ہوں گے اس میں زکات استعمال کی جا سکتی ہے. یہ بعض فقہا کی رائے ہے اور بعد کے ادوار کے مفسرین کی رائے ہے. اور فی زمانہ، جبکہ لوگوں کا دین کی طرف رجحان نہیں ہے بالکل، اور دین بالکل مغلوب ہے اور غریب الغرباء ہے، تو اس وسعت کو اختیار کرتے ہوئے دین کی دعوت اور اقامت کی جد و جہد میں بھی زکات کو استعمال کیا جانا چاہیے. وابن السبیل، اور مسافر کے لیے. مسافر اگر کسی اور علاقے میں گیا اور حالات کے پیش نظر وہ مجبور ہو گیا تو اس کی بھی زکات کی مد سے مدد کی جا سکتی ہے. یہ آٹھ مصارف ہیں جو قرآن نے طے کر دیے. تفاصیل پھر مفسرین کے ہاں اور فقہا کے ہمیں ملتی ہیں, لیکن آٹھ مدوں میں زکات خرچ کی جائے. مزید اس میں نوٹ کر لیجئے, ترتیب آئی ہے: فقراء, مساکین, عاملین علیہا, مؤلفۃ قلوبہم, وفی الرقاب, والغارمین. یہ ترتیب ہے. اس ترتیب میں بھی اہمیت ہے کہ مداد کو اوپر رکھنا ہوگا جو پہلے آئی ہیں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں مذہبی طبقات کی طرف سے اتنا پریشر ہوا شدت پسندی پر مبنی کہ لگتا ہے کہ بس مدرسے کے مستحق طلبہ کے سوا تو زکات کسی کو دی نہیں جا سکتی. یہ شدت پسندی پر مبنی تأثر قرآن کی اس ترتیب سے مطابقت نہیں رکھتا ہے. ہاں, وفی سبیل اللہ اس میں مدارس کے طلبا کو بھی لے کر آئی, وہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں, ان کی مدد کرنی چاہیے. اسی طرح وہ لوگ جو گروپس کی صورت میں, اجتماعی صورت میں دین کی واقعتا خدمت کر رہے ہوں, تو اس خدمت کے دوران جو ذرائع استعمال ہو رہے ہیں اس پر زکات کا مال خرچ ہونا چاہیے. لیکن ہاں, اس کو نہ تو بہت زیادہ عام کر دیا جائے کہ ہر مد میں زکات آ رہی ہے, نہ بہت زیادہ خاص کر دیا جائے کہ دین کی اقامت و دعوت کے لیے پیسہ سرے سے استعمال نہ ہو. یہ دونوں انتہائی ہو جائیں گی. بیلنسڈ رائے ہمیں اہل علم سے آرا لے کر اختیار کرنی چاہیے. ایک اور بات توجہ اس میں دلانا ضروری وہ یہ ہے کہ ہمارے جو احناف ہیں, علماء احناف اور فقہاء احناف, اور انہی کی عام طور پر پیروی بھی کی جاتی ہے, ان میں سے اکثریت کی رائے کہ زکات میں تملیغ کی شرط لازم ہے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے, لیکن نوٹ کیجئے یہاں پر عربی اسلوب کے اعتبار سے للفقراء میں جو لام آیا اسی کو وہ حضرات کہتے کہ لام تملیغ ہے, مالک بنانا ضروری ہے کسی کو. یہ لام آ رہا ہے چار کے ساتھ, للفقراء, والمساکین, والعاملین علیہا, والمؤلفۃ قلوبہم. اس کے بعد فی آ گیا, فی, یہ پریپوزیشن چینج ہو گیا. اس فی کے تحت چار باتیں ہیں, اس میں لام تو نہیں آ رہا. تو یہ ہمارے علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ لام تملیغ ہے, حالانکہ دیگر فقہا اختلاف کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ عربی میں لام, اب عربی کی وسعت کو سمجھیے, یہ لام عربی میں 22 قسم کے مفاہیم میں استعمال ہو سکتا ہے. ایک اور میں آپ کو بتا دوں, لام استحقاق, رائٹ شو کرنے کے لیے. لہو ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کا اختیار, ملکیت بھی اللہ کی اور حق بھی اللہ کا. یہ ایک اور پاسبلٹی لام کی. 22 اقسام ہیں. تو دیگر فقہا جو علماء احناف سے جو تملیغ کی شرط لگاتے اختلاف کرتے, وہ کہتے ہیں بھائی باقی کا بھی تو امکان ہو سکتا ہے. تو یہ کہ چلی چار میں تو آ رہی نا, بقیہ چار میں نہیں آ رہی. یعنی فی سبیل اللہ کا جو معاملہ ہے اس میں تو تملیغ کا لام بھی یہاں پر نہیں آ رہا. اب ہمارے ایک مسئلہ اور ہے, میں پوری دیانتداری کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ عرض کروں, ہمارے مذہبی طبقات میں جیسے کہ ایک میں نے بات عرض کی, اتنا زور, اتنی شدت پسندی کہ شاید غریب غربا کو تو زکات دینی نہیں چاہیے, وہ بےچارے شاید مستحق ہے نہیں, انتہا پسندانہ روش. دوسرا, اس تملیغ پہ اتنا زور لگا دیا گیا کہ عام آدمی مخمصے کا شکار ہے کہ میری زکات ادا ہو تو کیسے ہو, کیونکہ ادارے موجود ہیں, اجتماعی ادارے موجود ہیں زکات وصول کرتے ہیں, یہ کہتے تملیغ کرو تو تملیغ ہوگی کیسے. پھر شخصی تملیغ کا مسئلہ ہے کہ اجتماعی تملیغ کا مسئلہ. اب دیکھیے ذرا ہوا کیا, ہمارے ہی مدارس ہیں, میں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, طلبہ سے فارم بھروایا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے نام پہ زکات آئے گی, کیونکہ تم تو ہو مستحق, آگے ہو کہیں سے ہمارے پاس, آئے گی تمہارے نام پہ, تم ہمیں دو گے. اس کنڈیشن کے ساتھ ایڈمیشن دیا جاتا ہے. تو وہ تو بےچارا مجبور ہے نا, وہ تو بھر کے دے دے گا. آئی اس کے نام پر, گئی کس کے ہاں, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, وہ کسی اور کی جیبوں میں جاتی. پھر بنگلے بھی بنتے ہیں, پھر گاڑیاں بھی چلتی ہیں, پھر گارڈس بھی آتے ہیں, اور اس سے آگے کی باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ پونس پروف موجود ہے اس کی. تو یہ حیلہ اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی, سیدھا سیدھا تملیغ کی بحث کو اتنا آپ ریجیکٹ نہ کریں. اور جو دیگر فقہا کی آراء ہے, کچھ علماء احناف میں بھی ہے, اس سے استفادہ کر لیں. چور دروازے لگانے کی ضرورت کیا پڑی, اور آتے کوئی زکات لے کر تو کسی چوکیدار کے ہاتھ میں دلوائی, پھر اس سے لے کے جیب میں ڈال لیں. بھائی اس کو چوکیدار کو مالک بنا دیا, ہماری ہوگی, ہم اس سے لے دیا, چوکیدار ہمارا چوکیدار ہے, وہ باؤنڈ ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ چور دروازے اپنے لیے جائز, اور لوگوں کو مقصد میں شکار بنا گئے کہ وہ اپنی زکات کیسے ادا کریں گے بےچارے. تو یہ ہیرے بازی کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی, جبکہ دیگر فقہا کی آراء موجود ہیں, وسعت موجود ہے, تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. یہی مدارس سے فتویٰ انہوں نے دیا تھا, صحیح وہ, کہ طالبان کی مدد کیجئے, بالکل کیجئے, ٹھیک ہے.
تو کیا طالبان کی مدد کیا تملیغ ہوتی تھی اس میں؟ شخصی تملیغ ہوتی تھی کیا اس میں؟ نہیں. طالبان کا یہاں پر سفارت خانہ تھا, ہم نے جا کے ان کو دیا ہے, لوگوں نے جا کے ان کو دیا ہے, تو اجتماعی طور پر اللہ ہوئی کہ نہیں, وہ جائز ہے. اور اگر کوئی ادارے نیک نیتی کے ساتھ صحیح کام کرے تو وہ ناجائز ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ اپنے لیے صحیح دوسرے کے لیے غلط, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اللہ کا دین سب کے لیے سیم, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں پوری دیانتداری پورے خلوص کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, اور ہمارے ان مذہبی طبقات میں جو شدت پسندی ہے اللہ اس میں کمی کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. باقی ہاں, زکات کے مسائل بعض بڑے نازک ہوتے ہیں, تو کیلکولیشن صحیح ہمیں کرنی چاہیے, اہل علم سے رابطہ کر کے اپنی زکات صحیح صحیح ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلے ہم پڑھ آئے ہیں, ورنہ اگر زکات ادا نہیں ہوگی صحیح طور پر, یہی مال خزانے کا, یہی مال جو صاف بن جائے گا اور ڈسے گا ہمیں, اور اسی کو داغا جائے گا آگ میں, اور پیشانی یا پیٹھے اور جسم جو ہے وہ داغے جائیں گے, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ زکات کی مصارف ہیں جو قرآن نے ہمارے دین نے اس مقام پر بیان فرمائے. اس کی کچھ مختصر تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی, زیادہ اس کی تفاصیل آپ کو پھر تفاصیل میں ملیں گی, اور پھر پہلے ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. فریضۃ من اللہ, یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے, اس لیے صدقات کے لفظ میں زکات بھی شامل ہے. جب ہم نے انفاق کی بحث سمجھی تھی سورہ البقرہ رکوع 36-37 کی روشنی میں, تو انفاق کے دو بڑے بڑے گروپس ہیں. ایک ہے صدقہ, جس میں واجب صدقہ, لازم فرض صدقہ, وہ زکات, پھر صدقہ فطر وغیرہ اور نفل, اور ایک ہے قرض حسن, وہ مد مستقل اللہ کے دین کے خرچ کے لیے. تو وہ قرض حسن کو ہمیں اوپن کرنا چاہیے, اس لیے دیکھیں فی سبیل اللہ اگر دین کی دعوت اقامت کے لیے لے بھی رہے تو وہ یہاں ساتویں نمبر پر آ رہا ہے. قرض حسن کی مستقل مت کھلی ہوئی ہے, صرف 2.5% دیکھو اکتفا کریں بھائی, خوب سے خوب تر کی تلاش ہے, نئے قرض حسن کی طرف زیادہ سے زیادہ لگائے. لیکن ہاں, زکات کی مدوں میں سے ایک مد وہ ہے کہ جو فی سبیل اللہ کی ہے, جو اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. فریضۃ من اللہ, یہ فرض کیا گیا اللہ کی طرف سے. اللہ علیم الحکیم, اور اللہ خوب رکھنے والا حکمت والا ہے. اب منافقین کا ذکر. ومنہم الذین یؤذون النبی, اور ان میں سے بعض لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتے ہیں. فیقولون ہوا اذن, اور کہتے ہیں یہ تو صرف کان ہیں, مراد کان کے کچے ہیں. وہ آگے جھوٹے بہانے بناتے تھے, اللہ کے رسول اپنی شفقت کی وجہ سے معاف کر دیتے تھے ان کو. یہ کہتے تھے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں, یہ تو ہر بات سن کے مان لیتے, تو کہتے تھے کہ یہ تو میرے کان ہیں, کچے کان ہیں. معاذ اللہ, قل اذن خیر لکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہے. تم ان کو اگر فقط یہ سمجھو کہ سن کے خاموش ہو جاتے ہیں, تمہاری بھلائی کے لیے ہیں. یؤمن باللہ, وہ ایمان لاتے اللہ پر, ویؤمن للمؤمنین, اور اہل ایمان کی بات مانتے ہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم, اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. لہم عذاب الیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم, وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, یعنی تمہارے سامنے تاکہ تمہیں خوش کریں. واللہ ورسوله احق ان يرضوه, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں خوش کریں. وان کانوا مؤمنین, اگر وہ ایمان والے ہیں. مسلمانوں کے سامنے قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ سامنے مسلمان ہیں نا, اللہ کو تو دیکھا نہیں انہوں نے, تو اس کا خوف نہیں, بندوں کا خوف ہے. تو بھائی اگر اتنے ایمان والے ہیں تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں, مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ایسے ہی ہے کہ لوگ خامہ خواہ اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, کیا ضرورت پڑی؟ اللہ کے لیے کرو تو اللہ جانتا ہے, اللہ کو راضی کرنا اللہ کو معلوم ہے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ دے دیا, اور میں نے یہ کر لیا, میں نے اتنے قرآن شریف پڑھ لیے, میں نے اتنے سال لگا دیے. کیوں بھائی؟ یہ تو شرک ہے, ریاکاری شرک ہے, دکھاوا شرک ہے. یہ عبادات قابل قبول نہیں ہو سکتی اللہ کے ہاں. تو اللہ اور رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کرو. ان کانوا مؤمنین, اگر یہ ایمان والے ہیں. الم یعلموا, کیا وہ جانتے نہیں؟ انہم یحادر اللہ و رسولہ, کہ جو مقابلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, فان لہ نار جہنم خالدن فیہا, تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم, یہ بڑی رسوائی ہے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ, منافقین ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے. تنبئہم بما فی قلوبہم, کہ وہ مسلمانوں کو بتا دے جو کچھ ان یعنی منافقین کے دلوں میں ہے. قل استهزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم مذاق کرتے رہو، ہنسی اڑاتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحضرون، بے شک تم جس سے ڈرتے ہو اللہ اس کو ظاہر فرمانے والا ہے، تم جس نفاق کو چھپا رہے ہو، جو بری نیت ارادے تم نے چھپا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف دلگی کر رہے ہیں، کھیل تماشے کر رہے ہیں. قل، اے نبی فرمائیے، اَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقین تو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے. اِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ، اگر ہم تم میں سے گروہ کو معاف کر دیں، نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، تو دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے. اس کے بعد نواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں منافقین کا کردار ہے اور کانٹراسٹ کے طور پر اہل ایمان کا کردار اور ان کی صفات سامنے آئیں گی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد و منافق عورتیں بعض بعض میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. یہ تھا چوتھا گروہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا سورہ اعراف رکوع نمبر 21 کی روشنی میں. وہاں تین گروہ تھے، برائی کرنے والے، برائی سے صرف بچنے والے، نمبر 3 برائی سے بچنے والے اور دوسروں کو منع کرنے والے. یہ چوتھا گروپ ہے، یأمرون بالمعروف، یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں. یہ ہے تو منافقین کا کردار، لیکن کچھ تصویر کشی آج کے مسلمانوں کی یہاں پر ہے. ٹیلی ویژن سے سود کی دعوتیں، بے حیائی کی دعوتیں، اور عین رمضان کے مہینے میں کرکٹ ہو رہی ہے، عین نماز کے اوقات میں ڈرامے چلائے جا رہے ہیں. تو دعوت برائی کی اور نیکی سے اور روکنے کی کوشش، محلوں میں، سڑکوں پہ جنون گروہ کو بلا لیا جائے، وائٹل سائنس کو بلا لیا جائے، تھانے والے بھی کچھ نہیں کہتے، کرنے دو موسیقی کا پروگرام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بڑے بڑے کلبس کے بعد ٹریفک جام ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. لیکن اب اللہ کے گھر میں قرآن کا درس کرنے کے لیے اجازت درکار ہے حکام بالا کی. یہ عالم ہے، برائی کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. گھروں میں بھی ہوتا ہے، لالا کے وہ چیزیں گھر والوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہیں کہ جو بالکل حرام ہیں، اخلاق کا اور حیا کا جنازہ نکالنے والی چیز. اور نوجوان چہرے پر داڑھی کی بہار لانا چاہے سنت رسول کی پیروی میں تو اس کو روکا جاتا ہے. کوئی نوجوان لڑکی ہے، اس کو اللہ کے دین کی سمجھ آ گئی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اختیار کرنا چاہے تو اس کو منع کیا جاتا ہے کہ تم کیا حرکت کر رہی ہو. یہ عالم ہے، یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے روکتے ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اس کے مقابلے میں آگے اہل ایمان کا ذکر آئے گا، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، مراد اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے بھی نظر انداز کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ فرمایا. بل کفارا، اور کفار سے، نار جہنما، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور ان پر اللہ نے لعنت فرمائی. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب نافرمانوں کا کچھ ذکر ہے گزشتہ قوموں میں سے. کل لذین من قبلکم، یعنی یہ کیسے ہیں؟ اس وقت جو منافقین ہیں ان کی طرح، کل لذین من قبلکم، ان کی طرح جو تم سے پہلے تھے. کانوا اشد منکم قوا، وہ تم سے بہت زیادہ تھے قوت میں. واکثر اموالا واولادا، اور زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں. فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے. وخوضتم كالذي خاضوا، اور تم بھی انہی باتوں میں پھنس گئے، بحثوں میں مبتلا ہوئے جس میں وہ پھنس گئے تھے اور مبتلا ہوئے تھے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، ضائع ہو گئے. اولئک هم الخاسرون، اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب گزشتہ نافرمان قوموں کا ذکر جن کو ہلاکت سے دوچار کیا گیا. الم یاتین نبأ الذین من قبلہم قوم نوح، کیا ان لوگوں تک خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو اس سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح وعاد وثمود، اور قوم عاد وقوم ثمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم. یا نوٹ کیجئے گا، یہ واحد مقام ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر بھی کوئی اجتماعی عذاب آیا تھا. قرآن اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن جس طرح دیگر اقوام کا ذکر ہے جن پر عذاب آیا، اس کے درمیان میں قوم ابراہیم کا ذکر بھی آ رہا ہے. قوم ابراہیم اور اصحاب مدین والمؤتفکات، اور قوم ابراہیم اور مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی لوط علیہ السلام کی قوم. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر بے انصافی کا معاملہ رویہ اختیار کرے. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اب کانٹراسٹ کے طور پر اہل ایمان کا کردار اور صفات. والمؤمنون والمؤمنات، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں. بعضهم اولیاء وبعض، بعض بعض کے ساتھی ہیں. مراد ان کا مشن ایک ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا. یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے. یہ ہے اصل بات، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہی امت کا فریضہ. آل عمران آیت نمبر 110، آل عمران آیت نمبر 104 ہم پڑھ چکے تفصیل سے. برائی سے نہیں روکے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، سورہ الاعراف رکوع نمبر 21 میں تفصیل آ چکی ہے. یأمرون بالمعروف، و بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یؤتون الزکاۃ، اور زکات ادا کرتے ہیں. یطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنات کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی باغات کا. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے رہنے جاری ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبتا فی جنات عدن، اور ہمیشہ رہنے کے باغات میں پاکیزہ مکانات ہیں ان کے لیے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی بات ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی رضا کا اعلان یہ سب سے آخری نعمت میں سے ہے جو دی جائے گی. بالکل آخری نعمتیں دو، ایک اللہ کا دیدار اور ایک اللہ کی رضا کا اعلان، کہ اللہ اعلان فرما دے گا میں تم سے راضی اور میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ آخری ترین نعمت ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، جو خود نیک بنے دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، جو خود بدی سے بچے دوسروں کو روکنے کی کوشش کریں، جو نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں، اور جو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں. اب دسواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں منافقین کی سازشوں کا ذکر ہے، ان کے عہد شکنی کا ذکر ہے، اور ان کی سزا کا بیان. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین مغلوب علیہم، جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ پلٹنے کے لوٹنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے. نوٹ فرما لیجئے کہ یہ آیت پوری کی پوری انہی الفاظ میں آئی ہے، سورہ التحریم آیت نمبر 9 میں. یہاں جس جہاد کا ذکر ہے اسی سے جہاد اور قتال کا فرق سمجھ میں آئے گا. جہاد جد و جہد، اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ، مستقل محنت نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، برے معاشرے کے خلاف، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد، یہ مستقل ایک پروسیس. قتال وہ دو بدو جنگ، اہل حق و کفار کے درمیان جس کو لڑائی کہا جاتا ہے، قتال کہا جاتا ہے، جنگ کہا جاتا ہے. تو جہاد عام ہے، یہ بالکل عمومی پروسیس ہے مستقل، اور اس کے اینڈ پر قتال ہے جس میں دو بدو لڑائی کا موقع پیش آتا ہے. یہ تصدیق عرض کی جا رہی ہے اس لیے کہ منافقین کے خلاف تو جنگ نہیں ہوئی. تو جہاد سے مراد ان کی سازشوں کا توڑ کرنا ہے. وہ سازشیں کیا تھی اس کی ذکر آگے چل کر آئے گا. مسجد غرار انہوں نے بنائی تھی مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، ذکر آگے چل کر انشاءاللہ آئے گا. تو یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جہاد کیجئے مراد ان کی کوششوں کا مقابلہ کیجئے اور ان کی سازشوں کا توڑ کیجئے، کفار بھی اور منافقین بھی. واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ لوٹنے کے اعتبار سے. یعنفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا ہے. ایک رائے اس کے متعلق یہ ہے، سورہ منافقون آیت نمبر 8، تفصیل وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ غزوہ بنی مصطلق پیش آیا تھا سن 6 ہجری میں ایک مقام پر، اس سے واپسی پر عبداللہ بن ابئی جو کہ سردار تھا منافقین کا، اس نے کہا کہ عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکالیں گے، معاذ اللہ. اپنے آپ کو عزت والا کہا اور اہل ایمان صحابہ کرام کو کہا کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، معاذ اللہ. تو یہ فرجن الاعز من هل ادل، ہم مدینے پہنچیں گے ابھی تو عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. یہ سورہ منافقون آیت نمبر 8، تفصیل اس مقام پر انشاءاللہ آئے گی. اس کی طرف اشارہ، ولقد قالوا كلمة الكفر، یقینا انہوں نے کلمہ کفر ضرور کہا ہے. وکفروا بعد اسلامہم، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، یہ عملی اعتبار سے کفر، دین کے راستوں سے فرار اختیار کیا. وہمو بما لم ینالوا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو انہیں نہ مل سکی. انہوں نے سازش کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی. اسی تبوک سے واپسی پر ایک مقام پر، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور آپ کے ساتھ تھے ایک صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، تو کچھ منافقین نے چاہا کہ آپ کو دھکا دے کر یا کچھ آپ پر گرا کر ہلاک کر دیں کسی پہاڑی پر. اس موقع پر اللہ تعالی نے خاص مدد فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات زندگی سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول نے نام لے لے کر بتایا حضرت حذیفہ کو کہ یہ تھے یہ تھے یہ تھے، یہ پکے منافق. تو حذیفہ بن یمان تھے جو بعد میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو اس لسٹ میں تھا جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ منافق ہیں. اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا صاحب سر النبی، یہ وہ صاحب ہیں، وہ شخص ہیں سر النبی، نبی کے رازدار صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ضمنی بات اور، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فکر آخرت اس قدر پختہ اور ایمان کی حفاظت کی فکر اتنی زیادہ کہ ان کو قسم دے کر پوچھتے تھے کہ اے حذیفہ تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے یہ بتا دو اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں تھا. اتنا ان حضرات کو خدشہ ہوتا تھا نفاق کا. اللہ اس فکر کی رمق جو تھی ان میں، اس کی کچھ رمق ہمیں بھی عطا فرماتے، بلکہ جو شان ان کی بھی فکر کے اعتبار سے اس کی کچھ رمق ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کو نفاق کا خوف. اور آج کے مسلمان کو ایمان موجود نہ ہونے کا کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی افسوس بھی نہیں. اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہم حقیقی ایمان قبول کریں اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل درآمد کریں. وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو نہ مل سکی. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلِ، اور انہوں نے بدلہ نہ دیا، یہ ساری فادشیں نہیں کی، مگر صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا، کچھ ڈھیل دی گئی، کچھ مال غنیمت میں سے بھی اس کو ملتا رہا، اس کا یہ انہوں نے بدلہ دیا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ، سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا کہ دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے نہ زمین میں کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے منافقین کی عہد شکنی کا، اور اس کی وجہ سے نفاق کی بیماری ان کے دلوں میں پیوستہ کر دی گئی مستقلا اس سزا کا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل میں سے دے دے، لَنَصَدَّقَنَّا، ہم ضرور صدقہ دیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے. یہ وعدے کیے. فلما آتاهم من فضله، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا، بخیلوا به، تو انہوں نے بخل یعنی کنجوسی کی، وتولوا وهم معرضون، اور اعراض کرتے ہوئے وہ پھر گئے. کیا نتیجہ دیا اللہ نے؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا. الى يوم يلقونه، اس دن تک کے لیے جبکہ یہ لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے. بما اخرف اللہ ما وعدوا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی. وبما كانوا يكذبون، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یہ جھوٹے وعدے کیے تھے، پورے نہیں کیے، تو اللہ نے اس وعدہ خلافی اور جھوٹ کی سزا یہ دی کہ ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق قیامت تک کے لیے پیدا کر دیا. یہ کچھ ہماری بھی تصویر ہے پاکستان کے مسلمانوں کی، آج کے نوجوان نسل نہیں تو ان کے باپ دادا، اور اس جنریشن کے کچھ لوگ اب بھی زندہ ہیں جو گواہی ضرور یہ دیں گے کہ اس خطے زمین کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا. ایک خطۂ زمین اللہ میں مل جائے جہاں تیرے احکامات اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں اور تجھے راضی کریں. باقی اگر ترقی چاہیے تھی وہ بھارت میں بہت ہے, ترقیاں بے حیائی میں وہ بہت ہے وہاں پر, شوبز میں بہت ہے وہاں پر, کاروبار بہت ہے وہاں پر, مغرب سے درآمد کر کے کچھ ٹیکنالوجی کچھ یہ چیزیں بہت ہے, سپر کمپیوٹر بنا کر بیٹھے ہیں وہ, دنیا کے تیسرے چوتھے نمبر پہ ان کی بحریہ ہے, مسئلہ کیا ہے ان کے لیے؟ اگر یہی چیز صحیح تھی تو پاکستان آنے کی تو تک نہیں تھی, کوئی لاجیکل اس کی ریزنگ نہیں ہے, لیکن تک تھی تو وہ کیا, ہم علیحدہ ہو رہے ہیں, ایک بنیاد ہے ہمارے پاس, ہمارا ایک اپنا تشخص ہے, ہمارا دین الگ, ہماری روایات الگ, ہماری تہذیب الگ, اللہ خطۂ زمین عطا فرماتے ہیں, یہ وعدے ہم نے کیے. پھر ہم نے کیا کیا, مجموعی حیثیت میں خلاف عرضی, جان مال ہمیں زیادہ عزیز ہوا, کاروبار ہمارے زیادہ عزیز ہوئے, ان لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں بھی پرسنلی جانتا ہوں جو ننگے پیر آئے تھے, ننگے پیر, آج بڑی بڑی کوٹھیاں تو ہیں, مسجد سے بلند بلند کوٹھیاں ہیں, لیکن اللہ کا دین وہ مغلوب ہے, اس کو ہم نے بھلا دیا. کیا نتیجہ نکلا, اللہ نے ہمیں بھی سزائیں دی ہیں, ہمارے بھی نفاق, اوپر دستور میں نفاق, ایک طرف آبجیکٹو ریزولوشن میں کیا کہتے ہیں ہم کہ صاحب نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریگارڈنگ قرآن اینڈ سننا, اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف اس سے متصادم نہیں ہوگی, اور دوسری طرف یہ ایل ایف او کی بحث آئی تھی, وہ ہمارے صدر مملکت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کر لے, کئی کلاسز ہیں اسی آرٹیکل کے اندر, نفاق تو یہی ہے نا, جو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب فلاں آرٹیکل جو ہے فلاں کے اوپر بھاری ہو جائے گا, یہ فلاں آرٹیکل جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور جو اسلامی دفاعات 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی اس پر بھی بھاری ہیں, تو دین نیچے ہو گیا, تمہاری منمانی اوپر ہو گئی, نفاق ہے. ایک طرف اللہ کو اوپر رکھتے ہیں, دوسری طرف اس کے احکامات کو نیچے لے آتے ہیں کسی اور شے کے ذریعے سے, یہ دستور کا نفاق. پھر قومیتوں کے نفاق, ہمارے نعرے کیا تھے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اب نعرے کیا ہیں, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ سرائیکی ہے, اور یہ پختون ہے, اور یہ ہے, اور یہ وہ ہے, وہ ہماری بنیاد ایمان کی, وہ قرآن کی, وہ اللہ کی, وہ رسول کی, وہ کئی تھی, اس سے آگے کی بھی ہیں, یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور سزا کے ہمارے جھوٹ اور ہماری وعدہ خلافی کے ان ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اور عوام کی سطح پر آ جائیں, کردار کا نفاق, بخاری میں 3 اور مسلم شریف میں 4 علامات منافق کی, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے, جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. تو جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت اور گالم گلوچ, ڈھونڈنے سے شاید اس قوم میں کوئی فرد ملے کہ جو اس میں مبتلا نہ ہو, یہ ہے ہماری سزا. قرآن بتا رہے بنا اخلف اللہ ما وعدو, اس لیے کہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اللہ سے کیا, وبما کانوا یکذبون, اور جو انہوں نے جھوٹ بولا. جب تک اس پر واپس نہیں آئیں گے, یہ آنے والے فتنے دور نہیں ہو سکتے, یہ تفریقیں ختم نہیں ہو سکتی, یہ ملک نہیں بچ سکتا, سوائے اس کے کہ اللہ سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کی طرف ہم آ جائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الم یعلم, کیا یہ جانتے نہیں, ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم, کہ اللہ ان کی بھید اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے, وان اللہ علام الغیوب, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات, وہ لوگ جو اہل ایمان پر عیب لگاتے ہیں, تانے لگاتے ہیں, جو خوشی سے صدقات دیتے ہیں, والذين لا يجدون, اور وہ لوگ جو کچھ نہیں پاتے, الا جهدهم, مگر یہ ان کی محنت کا صلہ, فيسخرون منهم, تو یہ لوگ یعنی منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں, سخر اللہ منهم, اللہ ان کے اس مذاق کا انہیں بدلہ دے گا, ولهم عذاب الیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب جیسے گرس کیا گیا, تبوک کے تبصرے چل رہے ہیں, تبوک کے حوالے سے نفیر عام تھی, جس کے پاس جو ہے لے کر آؤ, تو بعض صحابہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر دل کھول کر خرچ کیا خوشی خوشی, تو منافقین نے کہا دیکھو بھائی یہ تو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں, اس اعتبار سے ان کا مذاق اڑایا اور لان تان کی. اور ایک صحابی جن کا واقعہ بخاری شریف میں بھی ہمیں ملتا ہے, کہ پوری رات انہوں نے کسی یہودی کے ہاں کنویں میں محنت کی ہے, باغ میں محنت کی ہے, اور چند کھجورے ملی, اس میں سے 50% لا کر انہوں نے اللہ کے رسول کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیے اللہ کے ہاں خلوص کی قدر و قیمت ہے, کوالٹی کی, کوانٹیٹی کی نہیں, چند کھجوریں اتنی محنت سے, اور 50% لا کے دے دیا اللہ کے رسول نے, پورے ڈھیر پر پھیلا دیا اس کو, یہ قدر و قیمت تھی اس کی. ان بدبختوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا منافقین, اوہو یہ چند کھجوروں سے قتال کرنے چلے سلطنت رومس، یہ ٹون تھی ان کی. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مذاق نہ اڑاؤ، اللہ تمہارے اس مذاق کا بدلہ دے گا، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اسی طرح آج بھی ہوگا. دیکھیے اگر تو دین کے تقاضے سامنے ہو نا، تو یہ کردار ہیں جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھے. وی ول ہیو ٹو چیک، ہمیں دیکھنا پڑے گا کون اس میں فٹ ہوتا ہے. آج بھی لوگ ہیں میاں یہ دریا بچھا کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اعتراض کرتے ہیں ان پر، یہ چند روپے دے کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ غالب کرنے چلے ہیں دین کو، یہ ان کی تو کوئی تعلیم ہی نہیں اور یہ دین کو غالب کرنے چلے ہیں، یہ کیا بات کریں گے آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں سے، ان کے اعتراضات کے کیا جواب دیں گے، یہ دین کا کام کرنے چلے ہیں. یہ ٹون ہے نا آج کی. تمہیں کیا پتا کہ وہ کس خلوص سے لگا ہوا ہے؟ اللہ کو اس کو خلوص سے بچھانے والی دری پسند ہوگی، اللہ کو اس کے خلوص سے لگائے جانے والے چند گھنٹے ہی پسند ہوں گے. تمہیں کیا پتا؟ اللہ لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، تم ظاہر کو دیکھتے ہو. تو اس اعتبار سے یہ ٹون آج بھی آپ کو ملے گی، لیکن ہم کب محسوس کریں گے اس کو؟ اللہ ہمیں توفیق دے جب ہم دین کے کام میں اپنے آپ کو لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آتی ہوئی سزائیں آج بھی ملیں گے، زندہ قرآن ہمیں اس معاشرے میں دکھائی دے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب منافقین کی سزاؤں کا بیان، بڑے شدید الفاظ اب آئیں گے ان کے لیے. پہلی سزا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، ان تستغفر لهم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا. اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کفر سے زیادہ نفاق پر غصہ اللہ کا. اللہ کے رسول، آپ بھی 70 مرتبہ کر کے استغفار کر کے دیکھ لیں، اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ اتمام حجت سورۃ المنافقین پر شدید ترین الفاظ، یہ پہلی سزا کا ذکر آ گیا. اب 11 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں مدینے میں موجود منافقین کا ذکر ہے اور ان منافقین کی مزید سزاؤں کا ذکر آئے گا، ساتھ ہی اہل ایمان کے عمدہ طرز عمل کا بھی ذکر آئے گا. فرح المخلفون بمقعدہم، پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے خلاف رسول اللہ کے پیچھے رہ جانے والے. وکریہ، اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا فی الحر، مت نکلو گرمی میں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے. لو کان یفقہون، کاش یہ اس کی سمجھ رکھتے. میں عرض کیا تھا نا کہ تبوک کے موقع پر شدید گرمی بھی تھی اور سفر بھی دور کا تھا، وسائل بھی کم تھے، تو کہہ رہے مت نکلو بھائی، کچھ گرمی کا خوف کرو. اے نبی سے فرمائیے جہنم کی گرمی زیادہ شدید. لو کان یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے. فلیضحکوا قلیلا، بس صحیح کہ وہ تھوڑا ہنسیں. ولیبکوا کثیرا، اور زیادہ روئیں. جزاء بما کانوا یکسبون، اس کا بدلہ جو کچھ کے وہ کماتے تھے. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے یہ، اور پھر آگے مزید جو آیات آئیں گے خاص طور پر 11ویں پارے کے شروع میں، اس کے متعلق مفسرین کی رائے یا تو یہ تبوک کے سفر میں دوران ہی نازل ہو گئی ہیں، یا جب اللہ کے رسول واپس آ گئے ہیں، یعنی تبوک کے واپسی کے سفر میں نازل ہو گئی ہیں، یا جب واپس تشریف لے اس کے متصل بعد جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جس میں منافقین کے کردار کو اور کھولا گیا. فَرَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر اللہ آپ کو کسی گروہ کی طرف سے واپس لے جائے ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہاں سے جہاد کے نکلنے کے لیے اجازت مانگے. تبوک پر تو نہیں گئے، نکیر بھی ہوئی ہے تبوک سے واپسی پر، آئندہ اگر اجازت مانگے تو اس کا ذکر آ رہا ہے. تو اگر اجازت مانگے، فَقُلْ دَا، فرما دے، لَمْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا، تم نہیں نکلو میرے ساتھ ہرگز. یہ دوسری سزا آ گئی کہ آئندہ کے لیے قتال کے راستوں کے دروازے بھی ان کے لیے بند. وَلَمْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا، اور ہرگز نہیں لڑو گے تم دشمن سے میرے ساتھ مل کر. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے کو پسند کیا. فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو پیچھے بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. تیسری سزا، وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس پر جنازہ بھی نہ پڑھیے. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے، کوئی دعا نہیں، کوئی نماز جنازہ ان کے لیے نہیں. یہ تیسری سزا منافقین کے لیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا تو بیٹا، اب ہم ادب سے کہیں گے ان کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفارش کی اللہ کے رسول آپ اپنا اس کو کرتا دے دیجئے، اس کی جنازہ پڑھا دیجئے. پڑھا تو دی لیکن اس کے بعد ممانعت آ گئی. یہاں پر بھی نوٹ کیجئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کا جنازہ نہ پڑھائے، تو آ گئی ممانعت. اور کہہ دیا کہ آئندہ ان میں سے کسی کے جنازے پر آپ نہ کھڑے ہوں، نہ ان کی خبر میں برادر کوئی دعا نہ کریں. تو جب آپ نہیں پڑھیں گے تو اور تذلیل اور رسوائی ہے نا مرنے والے منافق کی. تو یہ تیسری سزا ہے جس کا یہاں پہ ذکر آ گیا. ان نہ ان کفر بلّہ و رسول ہی، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا. وما تم ہم فاسقون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے. بلا تو عجیب کا اموال ہوں و اولاد ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال اور اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں. ان نما یرید اللہ یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ انہیں اس دنیا میں عذاب دے. وتذهق انفسهم وهم کافرون، اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں گے جبکہ وہ کافر ہوں. یہ ذکر پہلے بھی آ چکا، اولاد کے ذریعے سے بھی رسوائی ہو رہی تھی اور مال کے ذریعے سے بھی. کہیں اولاد ہی مسلمان ہوگی تو رسوائی منافق کی، اور کہیں مال خرچ کیا سازشوں میں دین پھر بھی غالب ہو گیا تو اور رسوائی. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو اللہ کے ایمان، اللہ پر ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے راستے میں جہاد کیا جائے. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو. استأذنک أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو قدرت رکھنے والے ہیں، متبول ہیں، صاحب مال ہیں، وہ اجازت مانگتے ہیں. وقالوا ذرنا، کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجیے، نکم مع القاعدین، جب بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ ہی ہو جائیں. ردو بأن يكون مع القبائل، وہ راضی ہو گئے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، کیونکہ میدان قتال میں جانا تو مردوں کا کام ہے، عورتوں کا استثناء ہے، الا کہ مرم پٹی کے لیے کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے تو وہ ایکسیپشن ہے. تو یہ راضی ہو گئے پیچھے بیٹھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہی. وقوب اعلیٰ قلوبہم، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون، بس وہ سمجھتے نہیں. اب اہل ایمان کا ذکر. لیکن رسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے. جاہدوا بأموالہم وأنفسہم، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا. وأولئک لہم الخیرات، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں. وأولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ اپنے ان بندوں میں ہمیں شامل فرما جو حقیقی ایمان لانے والے بھی ہیں اور تیرے راستے میں اپنی جان اور اپنی ماں سے جہاد کرنے والے بھی ہیں. اس کے بعد بار بار رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں بدو لوگ جو تھے دیہاتی مدینے سے باہر کے قبائل میں، ان میں سے منافقین کا ذکر ہے. کچھ مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے کہ جو وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے نہ جا سکے تبوک میں. منافقین کے لیے سب الفاظ آئیں گے، اور بدوؤں میں سے جو نیک لوگ تھے ان کا ذکر بھی آئے گا. یہاں پر ایک اور بات نوٹ فرما لیجیے. اب جو آیات آئیں گی اس میں ہم دیکھیں گے پانچ قسم کی گروپس آئیں گے، پانچ قسم کے گروہ غزوہ تبوک کے حوالے سے. نمبر ایک، وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہی آ کر معذرت کر لی، منافقین گئے نہیں بالکل. نمبر دو، ضعیف مسلمان جن کا ذکر بعد رکوع میں آ رہا ہے کہ جو وسائل نہیں تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو واپس کر دیا کہ میں تمہیں لے جانے کے قابل نہیں، سواری نہیں ہے، لیکن ان کا اجر اللہ کے محفوظ. تو یہ ضعیف لوگ. نمبر تین، وہ منافقین کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تب آ کر انہوں نے معذرتیں پیش کی اور جھوٹے بہانے بنائے بعد میں. نمبر چار، مخلص اہل ایمان میں سے ایک صاحب تھے، ایک صحابی تھے، ابو لبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے چھ ساتھی نہیں جا سکے لیکن خود ہی اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، سزا دینی تھی کہ اب اللہ جو فیصلہ کرے گا اسی کے بعد کھولیں گے. انہوں نے جھوٹے بہانے نہیں بنائے، قبول کر لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور پانچواں گروپ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے دو ساتھی، یہ تھے کہ انہوں نے بھی جھوٹے بہانے نہیں بنائے، آگے قبول کر لیا کہ ہماری غلطی تھی، لیکن اپنے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی. ان کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے سزا آئی تھی، اس کا ذکر آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ. یہ پانچ گروہ ہو گئے تھے، منافقین میں سے پہلے معذرت کرنے والے، پھر ضعفاء جو نہیں جا سکے وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے، پھر واپسی پر جھوٹے بہانے بنانے والے منافقین، نمبر چار ابو لبابہ جنہوں نے رسی سے باندھ لی اپنے آپ کو اور ان کے چھ ساتھی، اور نمبر پانچ تین صحابہ جن کے لیے پھر سزا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی تھی. یہ گروہ انشاءاللہ آئیں گے اگلی آیات میں. اب بدوؤں میں سے جو دیہاتیوں میں سے جو منافقین تھے ان کا ذکر. وجال معذرون من الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے بہانہ بنانے والے آئے. لیؤذن لہم، کہ ان کو رخصت دی جائے. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب جنہوں نے ان میں سے کفر کیا. اب ضعفاء کمزور لوگوں کا ذکر. لیس علی الضعفاء نہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. ضعیفوں پر اور مریضوں پر اور ان لوگوں پر کہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ جبکہ وہ خلوص رکھتے ہو خیر خواہ ہو اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان میں سے بعض لوگ بیمار تھے, مثال کے طور پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی, حضرت عثمان ان کی تیمارداری کے لیے رک گئے تھے. تو یہ ایکسیپشنز. تو ضعیف, مریض اور وہ جن کے پاس مال خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ جبکہ وہ خیر خواہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ما علی المحسنین من سبیل نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور رحیم اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. انہی میں ایک اور گروپ تھا. ولا علی الذین اور نہ ان پر کوئی حرج ہے نہ گناہ. اذا ما اتوک لتحملہم جبکہ وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دیں. قلتا آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اجد ما احملکم علی میرے پاس کچھ نہیں یعنی سواری کہ میں تمہیں اس پر سوار کروں. 18 افراد کے حق میں ایک اونٹ آیا تھا, میں عرض کر چکا ہوں اس قدر شدید قلت تھی وسائل کی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کر سکوں, کوئی سواری نہیں ہے. تولوا تو وہ لوٹ گئے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَدَنَا اس حال میں کہ غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ یجدوا ما ينفقون کہ وہ کچھ نہیں پاتے جو خرچ کر سکے. ایک طرف وہ انتہا تھی جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے, مالدار ہٹے کٹے ہیں لیکن نہیں نکل رہے اللہ کے راستے میں, اور ایک طرف یہ کہ جانا جا رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے پاس وسائل نہیں ہے لیکن ان کا اجر محفوظ. انما السبیل علی الذین یستأذنون کا وہم اغنیا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت چاہتے ہیں جبکہ وہ مالدار غنی ہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وہ اس سے خوش ہو گئے کہ رہ جائیں پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ. وطبع الله على قلوبهم اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فهم لا يعلمون بس وہ جانتے نہیں ہیں. اب تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے کہ جو واپسی جب ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ان لوگوں نے آ کے جھوٹے بہانے بنائے منافقین. اور یہ جو آیت آ رہی ہے اس کے متعلق اور آگے آنے والی آیات کے متعلق یہی رائے مفسرین کی, یا تو بالکل تبوک سے واپسی میں یا تبوک سے واپس آنے کے فوراً بعد نازل ہوئی ہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم جب اے نبی صلی اللہ جب تم لوگ ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے آ کر عذر پیش کریں گے. قل آپ فرما دیجئے لا تعتذروا لن نؤمن لکم بہانے نہ بناؤ ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تمہارا. قد نبأنا اللہ من اخبارکم اللہ ہمیں تمہاری ساری خبریں بتا چکا ہے وہی آ چکی ہے. وسیر اللہ اعمالکم ورسولہ اور ابھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام دیکھیں گے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ. غیب کا معاملہ اللہ کے لیے بھی بندوں کے لیے ہے, ہمارے کچھ چیزیں سامنے ہیں باقی سب غیب. ہمارے اعتبار سے کوئی شے غیب ہے, اللہ کے لیے ہر شے سامنے ہی سامنے. تو تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو ظاہر اور پوشیدہ کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ جب تم ان کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ تم ان سے درگزر کرو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ تو ان سے اعراض کرو. اِنَّهُمْ رِجْسٌ بے شک وہ ناپاک ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہ اس کا بدلہ جو اس کے وہ کماتے تھے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ وہ تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم اسے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ تو اگر تم اسے راضی ہو بھی جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ فاسقین کے قوم سے راضی نہیں ہوتا. اب دیہاتیوں میں سے بدوؤں میں سے جو منافقین تھے ان کا ذکر ہے کہ وہ کفر میں نفاق میں شدید تھی, اس کی وجہ بھی آ رہی. الاعواب اشد کفر و نفاق یہ دیہاتی کفر و نفاق میں بڑے شدید, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دیہات مدینے کے سبب سے باہر تھے اور ان لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا آپ سے استفادے کا موقع کم ملتا تھا, تربیت زیادہ نہیں ہوئی تھی. اس لیے ایک یہاں پہ توجہ دلائی گئی کہ ان میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ کفر اور نفاق میں زیادہ ہوں. وہ اجدرو اور زیادہ قریب اس بات کے اللہ یعلم حدود اللہ حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ نہ جانے وہ حدود جو اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی. اللہ علیم الحکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. وَمِنَ الْعَرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں یا جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے لیے گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ مغلوب ہو تو یہ ہماری جان چھوٹے. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہیں پر بری گردش ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اب نوٹ فرمائی جو اگلی آیت آ رہی ہے، وہی بدو دیہاتی جن کے متعلق کہا گیا کہ کفر نفاق میں شدید ہیں اور بوجھ سمجھتے ہیں جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، انہی میں سے کچھ نیک لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کانٹراسٹ کے طور پر. ومن الاعراب، اور بدوؤں میں سے دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں. میں یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس سے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں. وصلوات الرسول، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ دعاؤں کا ذکر آئے گا سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں انشاءاللہ. الا انہا قربۃ لہم، فرمایا کہ ہاں ہاں یہ چیزیں ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہیں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اب نوٹ فرما لیجئے کہ یہ جو کہا گیا کہ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت پر، اور خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کے قرب کے لیے اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے حصول کے لیے، تو یہ دیہاتی بھی انہی دیہاتیوں کے معاشرے میں رہتے تھے کہ جو پس و پیش کر رہے تھے اللہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنے میں، اور خرچ نہیں کر رہے تھے، اور جو خرچ کرتے تو اس کو تاوان سمجھتے تھے. اس پہ جو بات سامنے رہنی چاہیے وہ کیا ہے، ایک ہی معاشرہ ہے، ایک ہی علاقہ ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جو بوجھ سمجھ رہے دین کے احکامات کو اور نفاق و کفر میں اڑے ہوئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت وہ لوگ بھی ہیں اس معاشرے میں جو خرچ کر رہے ہیں پورے خلوص کے ساتھ اور اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. معلوم کیا ہوا، اصل مسئلہ بندے کا ہے. Where there is a will, there is a way. بندے میں طلب و تڑپ ہوگی تو برے سے برے ماحول میں رہ کر بھی وہ ہدایت پر گامزن رہ سکتا ہے. یہ مسئلہ آج بھی ہمارے معاشرے میں، لوگ کہتے صاحب کیسے ممکن ہے سود سے چھٹکارا، بینک کی نوکری تو نہیں چھوڑ سکتے ہم، کیسے چھوڑ دیں، کیسے گزارا ہوگا اگر ہم لون نہیں لیں گے سود پر، تو کیسے گزارا ہوگا اگر پرائز بونڈ نہ لیں یا یہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ نہ لیں، کیسے ہمارا گزارا ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا آج کیسے ممکن ہے کہ آج داڑھی رکھ لی جائے، جاب نہیں ملتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، کیسے ممکن ہے کہ پردہ کر لیا جائے، شرعی پردہ، دیر سے پردہ، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ تو بھائی اس کا، اسے کیسے پردہ ہوگا؟ حالانکہ حدیث میں کہا گیا موت ہے، وہ اسے پردہ ہونا چاہیے، بخاری شریف کی حدیث. تو آج لوگ یہ کہتے ہیں، تو اسی معاشرے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے الحمدللہ اپنے چہروں کو سنت رسول سے مزین کر رکھا ہے، جاب بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں. اسی معاشرے میں وہ خواتین بھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، استقامت دے. اس بے حیائی کے سیلاب میں وہ پورے شرعی حجاب کا اہتمام کرتی ہیں، کرتی ہے نا، موجود ہیں کہ نہیں اس معاشرے کے اندر. وہ لوگ بھی سود سے بچے ہوئے ہیں جنہوں نے بینک کی نوکریاں چھوڑی ہیں، جنہوں نے اپنے کاروبار کو سودی لون سے پاک کیا الحمدللہ، جو رشتے حلال میں قناعت کرتے ہیں، ڈیفینس سرٹیفکیٹ نہیں لیتے، جو پی ایس اکاؤنٹ سے پیسے نہیں رکھتے، جو پرائز اکاؤنٹ سے خریدتے ہیں نا اس معاشرے میں. یہی چند لوگ، چاہے چند ہی کیوں نہ ہو، اور اہل حق ہمیشہ چند ہی ہوتے ہیں، اکثریت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. یہی چند لوگ ان لوگوں پر اعتماد میں حجت کر دیں گے، حجت بن جائیں گے جو بہانے بنانے کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے، اللہ ان کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دے گا. تو اللہ ان لوگوں کو جو صاحب استقامت ہیں، اس گئے گزرے معاشرے میں بھی دین کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کو سامنے اپنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ القریب انہیں اپنے رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.